الرحيم الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويغلق ملوكا ويستغلق آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب المطالب السكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البتحي الطعامي العجازي العلمي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي المبجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وعاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين کافروں سے مشرکوں سے منکروں سے بے دینوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہماری عبادتیں میری زندگی میری موت یہ سب اللہ کے لیے وہی میرے جسمانی اور روحانی وجود کا اصل مرکز ہے اور یہ وہ خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں میں اس کی جانب سے اس امر پر معمور ہوں اور میں اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے زیادہ عزیزان محترم مسلسل گزشتہ چھ دنوں سے عیسائی کریمہ کے ذہن میں گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں میں نے کوشش اس بات کی ہے کہ اسلام اور اسلام کے اعتقادات کو ایک ایسے زاویے سے پیش کیا جائے جسے ہم اچھی طرح سے درک کر سکتے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں میں نے قانون مرکزیت کو اپنی گفتگو کا محور قرار دیا کہ یہ پوری کائنات کے عالم ہست و بود یہ دنیا یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ سمندر یہ پہاڑ یہ نباتات یہ جمادات یہ انسان کائنات کی ایک ایک چیز چاہے وہ ایک معمولی سا ذرہ ہو اور یا آسمان پہ چمکتا ہوا سورج. ہر چیز نظام مرکزیت کے تحت روانہ ہے اور یہی نظام مرکزیت ہے، دین اسلام کی روح ہے. چنانچہ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی نظریہ ہے، وہ ہے نظریہ توحید. یعنی اسلام تمام انسانوں کو تمام اختلافات کے باوجود، اختلافات ہیں، اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا بھی پیدا کیا ہے اور ایک جیسا نہیں بھی پیدا کیا ہے. توجہ، تمام انسانوں کو انسان بنا کے پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو عقل دے کے پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو شعور دے کے پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو بہترین صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے، جس کی طرف قرآن میں اشارہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین شکل و شمائل میں پیدا کیا. اور عزیزان محترم، یہ وہ مخلوق ہے جسے پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنی صناعی کا تذکرہ پڑھا ہے. آپ غور کیجئے کہ اس نے زمین کو پیدا کیا مگر اپنی صناعی کا تذکرہ نہیں پڑھا، اس نے آسمان کو، اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا مگر اپنی قدرت اور صلاحیت کا تذکرہ نہیں پڑھا، اس نے دریاؤں اور سمندروں کو وجود عطا کیا لیکن اپنی صناعی کا تذکرہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ نورانی فرشتوں کو پیدا کیا مگر اپنی صناعی کا تذکرہ نہیں پڑھا. کائنات کی کسی چیز کو خلق کر کے اس نے اپنی قدرت کا، اپنی صنعت کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی عظمت کا تذکرہ نہیں پڑھا، لیکن پڑھا ہے تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد. چنانچہ جب اس انسان کو وجود عطا کر چکا، جب اس انسان کو نعمت وجود سے مالا مال کر چکا، تب پروردگار عالم نے کہا فکبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والا. اللہ نے خود کو بہترین پیدا کرنے والا تب کہا جب اس بہترین مخلوق کو وجود عطا کر چکا. انسان کو معبود نے ایک جیسی صلاحیتیں دی، ایک جیسا پیدا لیکن مختلف بنایا، سب کو ایک قد و قامت کے ساتھ پیدا نہیں کیا، سب کو ایک رنگ روپ کے ساتھ پیدا نہیں کیا، سب کو ایک شکل کے ساتھ پیدا نہیں کیا. توجہ، پروردگار عالم نے تنوع کو بھی رکھا ہے اور سب کو ایک سرزمین میں پیدا نہیں کیا، ایک خاندان میں نہیں پیدا کیا. چنانچہ انسان بٹے ہوئے ہیں مختلف سرزمینوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف شکلوں میں، مختلف خاندانوں میں. ان تمام اختلافات کے بعد اب پروردگار نے پھر چاہتا ہے انسان کو ایک مرکز پہ جمع کرنا. چنانچہ وہ مرکز سوائے مرکز توحید کے کوئی اور نہیں ہے کہ جہاں گورا بھی آ جائے، کالا بھی آ جائے، ادنا بھی آ جائے، اعلیٰ بھی آ جائے، امیر بھی آ جائے، غریب بھی آ جائے، مومن بھی آ جائے اور مسلمان بھی آ جائے. توحید کی شمع جمع کی ہے وہ اس پر عرفان کر سکتا ہے. تو مرکز توحید تمام انسانوں کو ایک مرکز پہ جمع کرتا ہے. اس لیے اسلام نے سب سے بنیادی تصور جو پیدا کیا وہ توحید ہے. اور توحید کا اصل مفہوم کیا ہے؟ توحید کا تعلق ہے ذات پروردگار سے. یعنی انسان اپنی عقل کے ذریعے، عقل وہ جوہر جو اس کے وجود میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، عقل کے ذریعے سے یہ سوچے اور طے کرے کہ کائنات، یہ عالم ہست و بھوت، یہ انسان، یہ جانور، یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پہاڑ، یہ سارے کے سارے چیزیں آیا خود بہت پیدا ہو گئی ہیں یا ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اور اگر ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اس نے ان چیزوں کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا؟ انسان اگر انہی دو سوالوں کا جواب تلاش کر لے تو پھر وہ توحید کی طرف قدم آگے بڑھانے لگتا ہے. اس لیے کہ پہلی منزل توحید کی ہے وجود پروردگار، اس پہ ایمان لانا، اور دوسرا مرحلہ صفات پروردگار. یعنی جب آپ کے درجے تم نے یہ سمجھ لیا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی ہے. دیکھیے زبان سے انکار کرنے کے لیے کوئی بھی انکار نہیں، لیکن عقل سب کی برابر ہے اور عقل انسانی یہ طے کیے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی شے بغیر سامنے कायनात में रख दिए, इस दुनिया में जीने में क्या आती है, एक छोटी सी कुर्सी, कुर्सी के बाद एक छोटी सी माचिस में जला। हर चीज के लिए अक्ल की नजदीक तय है कि वो बगैर बनाने वाले के बनी नहीं। एक दहरिया था, वो बादशाह के दरबार में बहस कर रहा है कि मैं खुदा को नहीं मानता, खुदा के वजूद पे ईमान नहीं रखता, ये कायनात तुमको खुद बन गई, जमाना मुजरबे से वजूद में आ गई। बड़े बड़े उलमा ने उसे समझाने की कोशिश की, दलीलें दी, लेकिन किसी की दलील उसने न मानी, इसलिए कि वो तय करके आया था कि ईमान नहीं है। आप जानते हैं कि हर चीज का इलाज है मगर कठोर जद्दी का कोई इलाज नहीं। एक साहब कहीं किसी मुनाजरे में तशरीफ ले जा रहे थे, उनसे पूछा कि भाई आपने तैयारी कर ली है मध्य मुकाबिल के एतराज का जवाब देने के लिए, तो नहीं कोई तैयारी वारी नहीं की। कहा आपने स्टडी भी नहीं की है, तैयारी भी नहीं की, फिर कहा लेकिन मैं कामयाब रहूंगा, मुनाजरा में जीत के रहूंगा, मैं पसपा रहूंगा। तो भाई आपने तैयारी भी नहीं की है और आप कह रहे हैं कि मैं कामयाब रहूंगा, पर नुस्खा क्या है, वो कौन सा नुस्खा है जिसका उम्र करके कामयाब हो जाएंगे। तो मैं कहा कि मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है कि जो मुझे कभी शिकस्त नहीं दे सकता। वो नुस्खा क्या है कि जब सामने वाला जो भी कहेगा मैं मानूंगी, जब सामने वाले की कोई बात इंसान मानेगी नहीं तो फिर उसे कौन शिकस्त दे सकता है। तो जाहिर सी बात है कठोरजद्दी का कोई नहीं, कठोरजद्दी बहस चलती रही, लेकिन बार पहुंची अल्लाह ने दिल दिया है मतलब। अल्लाह ने भी अलैहि रहमान ने कि यह है मतलब, यह अल्लाह ने भी अलैहि रहमान ने उससे अमली जवाब दिया। दरबार में मुनाजरे का वक्त मुअय्यन था, लेकिन जो वक्त मुअय्यन था अल्लाह ने हिंदी उससे ताखीर से पहुंचे। ताखीर से क्यों पहुंचे? उस आदत के तहत नहीं, इस आदत के तहत हम लोग ताखीर किया करते हैं। ताखीर करना भी एक तरह से एक फैशन बन गया है, लेकिन इस्लाम ने जिस तरह वफाए अहद पे जोर दिया है उसी तरह से वक्त की पाबंदी पर भी जोर दिया। तो हमारी में मारिफती है जो हम इस सिलसिले में यूरोप वालों का बड़ा पसीदा पाते हैं कि हमें बड़ी डिसिप्लिन पाई जाती है, बड़ी वक्त की पाबंदी पाई जाती है। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन का दस्त तो इस्लाम ने दिया है, सबसे ज्यादा वक्त की पाबंदी की ताकि तो इस्लाम ने की। आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, आगे की बात की मैं बात करूं, आज के दौर में जब कहीं तरह से रश हुआ फौरन क्यों बना दिया गया, लाइन बना दी सब डिसिप्लिन से तरतीब के साथ आई, एक एक कर दिया गया। आप जानते हैं ये इस्लाम का इसमें सबक है, और ये सब इस्लाम ने कब दिया और कहा दिया, बदली के मैदान में जहां सवाल लाख का मजमा था, मौलाए कायनात की विलायत का जब ऐलान हो चुका तो मौलाए कायनात को इस खेमे में पैगंबर ने तशरीफ रखने के लिए कहा, और जिसका रुख दिया कि तमाम असहाब ये तमाम के तमाम माजी एक एक करके जाए और अली को मुबारकबाद दे, एक एक करके जाए और अली को मुबारकबाद। मैं कहूं या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मजमा है, सबसे पहले बात कहती है कि एक जमान हो गए नारा लगाते हैं मुबारकबाद का, क्या ये काफी नहीं है? अगर ये पैगंबर जवाब दे कि इतने बड़े मजमे में कितने लोग नारा लगाए और कितने लोग चुप रह गए, इसका कैसे अंदाजा होगा? सीधी बात है, ये तो हाल खा जाते हैं। तो इलाम है जिसमें जाकिर जुम्मा से फरमाइश करता है दुरूद पढ़िए, इतने बड़े मजमे में भी ये फैसला मुश्किल नहीं पता कि कितने लोगों ने दुरूद भेजा, कितने लोग चुप रह गए। तो वो सवाल लाख का मजमा उसमें कैसा पता चले कि किस किस ने अली को मुबारकबाद दी और किस किस ने अली को मुबारकबाद नहीं दी? यहां तो सबकी तरह ही बोलना थी, पैगंबर ने कहा कि एक एक करके जाओ और मुबारकबाद दो। अब सवाल आ रहा है मजमा एक एक करके मुबारकबाद देगा तो उसके लिए कितना वक्त दरकार है? इस वक्त उससे बहस नहीं करूंगा, इतने बड़े मजमे में मुबारकबाद नहीं चुकी तो उसके लिए क्यों तरतीब बनाई, लाइन और सफ मुअय्यन की गई। चुनाची एक एक शख्स, एक तरफ मर्दों की सफ थी, एक तरफ खवातीन की सफ थी, एक तरफ असहाब थे, इस तरह से तमाम लोग जा रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे। तो अजीजाने मोहतरम ये डिसिप्लिन और ये नमूना तो वो है कि जिसका नमूना और जिसकी मिसाल इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले जदीद में बयाबान में पेश कर दी थी। एक सवाल पढ़ने पर मुहम्मद तो वक्त की पाबंदी जो खुद इस्लाम की तालीमात में बड़ी बड़ी अहमियत थी हमें और अल्लाह ने ली जैसी शख्सियत से वक्त की पाबंदी न करने का तो मसला नहीं, कोई सवाल ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने ली को असल में जवाब बनाना थी। इसी बात देर से पहुंचे, जैसे देर से पहुंचे तो दहरिया जो बेचैन था कठोर जद्दी के लिए उसने कहा देखिए अपनी तारीफ से आए। बादशाह ने कहा हाँ अल्लाह आपको आने में देर क्यों हुई? तो अल्लाह ने कहा कि तुझे मालूम है कि मेरा घर दरिया के उस पार है और मैं मुनाजरे में आने के लिए तैयार था, लेकिन आता कैसे? इसलिए कि दरमियान में दरिया है, मुझे तैरना आता नहीं। मैं मुंतजिर था कि कोई कश्ती वश्ती आए तो मैं उसके ऊपर बैठ के तेरे दरबार तक पहुंचू। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि मैं हैरान था, परेशान था, कहीं कोई कश्ती नजर नहीं है। इतने में मैंने अजीब और गरीब मंजर देखा। कहा वो अजीब और गरीब मंजर क्या है? एक दरख्त खुद बखुद किया और उसकी शाखें खुद बहुत अलग होना शुरू हुई और फिर उसके बाद शाखें खुद बहुत तरसना शुरू हुई और तरसी हुई शाखें खुद बहुत पटरे की शक्ल में तब्दील हुई और ये पटरे खुद बहुत आगे एक दूसरे से मुंतसिर होने लगे और मुंतसिर होते होते कश्ती की शक्ल दरिया हुई और ये कश्ती खुद बहुत आगे दरिया में लगी और मैं उस पर बैठा और चला आया। जैसे ये बात के जो वो दरिया मुंह खोले में पूरा वाक्य सुन रहा था उसने कहा ये झूठ बोलते हैं। बादशाह ने कहा कि कैसे गलत झूठ बोलते हैं? साथ वाक्य पेश आए ये बयान कर रहा है। अल्लाह ने कहा बिल्कुल मेरे साथ जो बात करते शायद मैं बयान कर रहा हूं, तू क्यों कह रहा है मैं झूठ बोला? कहा इसलिए झूठ है कि अपने बशरी इसको तस्लीम नहीं करती। कहा किस चीज को अपने बशरी तस्लीम नहीं करती? कि एक तरफ खुद बहुत गिर जाए, खुद बहुत उसकी शाखें जुदा हो जाए, खुद बहुत तख्ते तैयार हो जाए, खुद बहुत लकड़ियां बन जाए, खुद बहुत कश्ती तैयार हो जाए, खुद बहुत पानी में आकर लग जाए, खुद बहुत तय करने लगे सफर, आप इसको तस्लीम नहीं करते। अल्लाह ने कहा कि तुझसे बहस बेकार है, एक दहरी के एक बेअक्ल इंसान, एक बेमारिफत इंसान, एक छोटी सी कश्ती बगैर किसी नज्जार पढ़ी और कारपेंटर के बन नहीं सकती। इतना बड़ा कायनात, इतनी बड़ा जमाल, इतनी बड़ी कायनात, ये जमीन, ये आसमान कैसे बगैर खालिक के वजूद में आ? अब उसके पास कोई दलील नहीं थी सिवाय खामोशी। तो अजीज मतलब हर शख्स ये अच्छी तरह से जानता है आखिर के नजदीक मुसल्लम फैसला है, तयशुदा बात है, जबान से इसको कबूल कर लेगा कि हर चीज के लिए एक सानी बनाने वाला है और ये कायनात भी एक बनाने वाले के बनाने से बनी है। तो सबसे पहला मरहला ये कि हम उस जात का पता लगाएं कि जिसने कायनात पर खल्क की और उसके बाद दूसरा मरहला बनाने वाला है तो उसके सिफात क्या है, उसकी खूबियां क्या है, उसके खुसूसियात क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है तो एक है एक से ज्यादा है। इन दो मरतों को तय करने का नाम है तौहीद। दो मरतों को तय करने का नाम है तौहीद। दायरे के तौहीद का मौजू बहुत ही खुश्क है और ऐसा मौजू है कि जिसे मिंबर पे आने वाले कभी भी जल्दी इस पर जबान खोलने की जरूरत नहीं करते। लेकिन अजीजान मोहतरम यही वो मौजू है कि जिससे हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां वाबस्ता है, दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां वाबस्ता है और कर्बला का तौहीद से बराहे रास्त वक्त है, अज़ाए हुसैन का तौहीद से बराहे रास्त वक्त है, फर्श मजलिस का अकीदा तौहीद से बराहे रास्त वक्त है। लिहाजा मैंने अपनी इस गुफ्तगू को यहां तक पहुंचाया कि तौहीद इस्लाम के इत्तेदाद में इंतहाई बुनियादी अकीदे का नाम है। चुनांचे अंबिया की तबलीगात में, मुरसलीन की तबलीगात में सबसे पहली बार जिसे लोगों के सामने दावत के तौर पर पेश किया गया है वो है हमारे पते पर पते का यही तौहीद। पैगंबर ने भी, मैं जदीद बात को समेटूंगा, पैगंबर ने भी जब अपनी तबलीग का आगाज किया तो सबसे पहले दर से तौहीद दिया। अल्लाह की वहदानियत कलमा पढ़ो तो फला पाओगे और नजात के मालिक बनोगे। तवज्जो, पैगंबर कह रहे हैं कि अल्लाह की वहदानियत कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, फला के मालिक बन जाओगे और नजात पा जाओगे। लेकिन इसका یہی نبی کل تک جسے صادق کہا جا رہا تھا, جسے امین کہا جا رہا تھا, جس سے اپنے فیصلے کرائے جا رہے تھے, جس سے محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا, جس کا احترام کیا جاتا تھا, اچانک پیغمبر جیسے کا قول لا الہ الا اللہ کہو, اب پیغمبر کی مخالفتیں شروع ہوئی, اور مخالفتیں بھی اتنے بڑے پیمانے پر کہ پیغمبر کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں, پیغمبر پہ پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں, پیغمبر کے نام بھی کیا جا رہا ہے. یہ کیا معاملہ, یہ کیا ہو گیا؟ پیغمبر نے تمہارے نفع کی بات کی ہے, نقصان کی بات نہیں کی ہے. تفلحو, تمہاری فلاح کی بات کر رہے ہیں, تمہاری نجات کی بات کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پیغمبر کو تم اس طرح اپنے ظلم و بربریت کے نشانہ بنا رہے ہیں؟ عزیزان, اگر ہم کسی سوال کا جواب تلاش کر لیں تو فلسفہ توحید کسی حد تک ہمارے لیے واضح ہو جائے گا, اور پھر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھا سکوں گا. یاد رہے کہ پیغمبر جس معاشرے میں لوگوں کو توحید کا درس دے رہے تھے, اللہ کی طرف بلا رہے تھے, یہ کون سا معاشرہ تھا؟ یہ بت پرستوں کا معاشرہ تھا. توجہ, بت پرستوں کا ایسا معاشرہ جس میں ہر قبیلے کا ایک بت, 360 قبیلے, تو 360 قبیلوں کے 360 بت, اور یہ بت خانہ کعبہ میں تاخوں پہ رکھے ہوئے, اور ہر قبیلہ اپنے بت کے سامنے سر نیاز مت کر رہا. تو عزیزان محترم, وہ عرب جو 360 خداؤں کو مان رہے تھے, ان کے لیے مزید ایک خدا کو مان لینا کون سی مشکل بات ہے؟ توجہ, پیغمبر ایک خدا کا کلمہ مانا جائے, لیکن یہاں پہ مزید ایک خدا کو ماننے کی بات نہیں تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ 360 خداؤں کو بھی مانو اور اس کے بعد پھر اس ایک خدا کو بھی مان لو, یعنی 361 ہو جائے بولو, ایسا نہیں ہے. نہیں, کلمہ یہاں شروع ہو رہا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ کہو کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی پہلے جھوٹے خداؤں کی نفی کرو, تب اللہ کی پہچانیت کرواؤ. سب کی خدائی کا انکار, خدا بھی آگے نہیں ہے, اللہ بھی آگے, اس میں لا الہ, کوئی خدا نہیں, کوئی خدا نہیں, لا الہ نفس کے جنس ہے, کوئی خدا نہیں. سب کی خدائی کی, سب کی ربوبیت کی, سب کی الوہیت کی نفی ہو گئی. لیکن اس بات کی آیا حرف استثناء, ایکسیپشن, الا اللہ, نہیں, اگر کوئی خدا ہے تو بس اللہ. تو پہلا جز ہے کفر, دوسرا جز ہے ایمان, اور جب دونوں جز ملتے ہیں تب کلمہ توحید مرکب ہوتا ہے, تب کلمہ توحید مرکب ہوتا ہے. تو اس میں سبب یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار بعد میں کرنا ہے, پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کرنا ہے, ان کا انکار کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, ان کے لیے کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ 360 بت جن کو پرستش کر رہے تھے, انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ پتھر کے بت ہیں جنہیں انہوں نے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا, اور یہ مجبور ہیں, نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ ان کی حالتیں پوری کر سکتے ہیں, نہ ان کی قربانیاں قبول کر سکتے ہیں. یہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کے جسم میں مکھیاں بیٹھ جائیں تو انہیں ہٹا نہیں سکتے. جو اپنے نفع نقصان کے قابل نہ ہو, دوسرے کو نفع نقصان کہاں سے پہنچائے گا؟ آپ کہیں گے کہ عرب جاہل تھی ان کی سمجھ والے. عزیزان محترم, عرب جاہل نہیں تھا, زمانہ جاہلیت پہ زندگی بسر کر رہا تھا. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا, زمانہ جاہلیت کہتے ہیں اس زمانے کو, زمانہ جہالت نہیں کہتے ہیں. جس زمانے میں پیغمبر تشریف لائے تھے وہ زمانہ زمانہ جاہلیت تھا، زمانہ جہالت نہیں تھا، جہالت یعنی الٹریسی، جہالت یعنی علم سے دوری، علم سے دوری نہیں تھی، الٹریسی نہیں تھی، نالج تھی اور نہیں تھی، تو فصاحت و بلاغت کے طوطی کہاں سے بول رہے تھے، شعر و شاعری اپنے حدود پہ کہاں کیسے پہنچے ہوئے تھے، تو جناب جہالت کا دور نہیں تھا، جاہلیت کا دور، یعنی ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حرکتیں، ان کی رسمیں، ان کے رواج، ان کے اعمال، ان کے عبادات، یہ سب جاہلانہ رسموں والے تھے، جاہلانہ طرز فکر کے، تو جاہلیت کا دور تھا، جہالت کا دور نہیں تھا۔ لہذا عرب اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بت ہیں، ہمیں غصہ نہیں، تمہیں چھوڑ دو، پیغمبر اگر کہہ رہے ہیں کہ 360 بتوں کو چھوڑو اور یہ خدا کو اس سے اس کا کلمہ پڑھ لو تو کون سی پریشانی بات ہے۔ عزیز عالم محترم، یاد رہے اگر صرف بتوں کو چھوڑنے کی بات ہوتی، توجہ بس یہی فکری موڑ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھ جائے گی، اگر تنہا صرف 360 خداؤں کو چھوڑنے کی بات ہوتی تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، یا 360 خداؤں کے ساتھ اللہ کی الوہیت کے اظہار کی بات ہوتی تبھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دو آپشن ہیں، اس میں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں، یا 360 خداؤں کی مانو، اللہ کی مانو، خدا کی مانو، تب بھی کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ جو قوم 360 خداؤں کو مان سکتی ہے اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے، 360 نہیں 3600 ہو جائے، 3600 نہیں 3,06,000 ہو جائے، 3,06,000 نہیں 3,06,00,000 ہو جائے، تعداد بڑھتی چلی جائے گی، لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں ان کو چھوڑو پھر خدا کو مانو، تو آپ کیا مسئلہ ہے، ان کے لیے چھوڑنا کیوں مشکل ہے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ بت ہیں، پتھر کے بت ہیں، ہمیں نہ فائدہ پہنچا سکتے نقصان پہنچا سکتے، پھر کون چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رہے، پیغمبر جس خدا کی طرف بلا رہے تھے، جس خدا کی بیداری کلمہ پڑھوانا چاہتے تھے، وہ خدا بھی اگر انہیں بتوں جیسا ہوتا، توجہ، اگر انہیں بتوں جیسا ہوتا تو ان کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہیں بتوں جیسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، یعنی نہ اس کی طرف سے کوئی قانون آتا ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی نبی آیا ہوتا ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی امام آیا ہوتا ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی کتاب آئی ہوتی، نہ اس نے زندگی کے لیے کوئی لائے حیات بنایا ہوتا، اگر یہ بتوں کی طرف سے ہوتا تب بھی اس اللہ کو ماننے کے لیے ان کے واسطے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان 360 خداؤں کے چھوڑنے کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن پیغمبر جس ایک خدا کا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں، وہ ایک خدا وہ ہے جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو حکیم ہے، جو قادر ہے، جو مدرک ہے، جو حی ہے، چنانچہ اگر اس کو مان لیا تو اس کے یہاں قانون پایا جاتا ہے، اس کے یہاں ضابطہ حیات پایا جاتا ہے، اس کے یہاں زندگی کے اصول پائے جاتے ہیں، اس کے یہاں حرام و حلال کا مسئلہ پایا جاتا ہے، اس کے یہاں جائز ناجائز کی بات پائی جاتی ہے، تو اس کو مان لیا تو پھر اپنی منمانی کیسے کریں گے، اپنی منچاہی زندگی کیسے بسر کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اصل میں ان کو جو چیز اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے روک رہی تھی وہ ان کا نفس تھا، ان کی خواہشات تھی، ان کا نفس تھا، ان کی خواہشات تھی، یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیسے پھر اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے، کیسے اپنے نفس کی طاقت کو پورا کریں گے، اس ایک خدا کو اگر ہمیں مانیں، اور یہاں 360 نہیں 3,000 3,00,000 3,00,000 ہو جائیں، یہ ہمیں نہ روکنے جا رہے ہیں نہ ٹوکنے جا رہے ہیں، تو ایک طرح جذبہ عبادت کی تذکیر بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف اپنی خواہشات نفس کا اتباع بھی کر رہے ہیں۔ تو یاد ہے اسلام نے جو توحید کا تصور کانسیپٹ پیش کیا ہے، اس کی روح یہ ہے کہ پہلے جھوٹے خداؤں سے رشتہ توڑو، تب خدا میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑو، اور یہ جھوٹے خدا تنہا پتھر کے بت جھوٹے خدا نہیں ہوتے، یعنی بت پرستی صرف پتھروں کی پوجا کے نام نہیں ہے، یہ بدترین درجے کی بت پرستی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی مورتوں کو تراش دے اور انہیں لے جا کے تاج میں نصب کر دے اور ان کے سامنے اگر بتی اور موبت کی سلگا کے ان کے گلے میں ہار پہنا کے صبح شام ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے اور جے جے گار کرتا رہے، یہ بدترین درجے کی بت پرستی ہے۔ لیکن بت پرستی کا مفہوم صرف پتھروں کی مورتوں کی پوجا تک محدود نہیں ہے، بلکہ بت پرستی کا مفہوم انسان کی پوری زندگی کو اپنے دامن میں گرے،
क्यों? इसलिए कि असल बुत परस्ती क्या है? अब असल बुत परस्ती समझना है तो असल तौहीद को समझिए। असल तौहीद क्या है? असल तौहीद यह है कि अपने पूरे वजूद से अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सही करना। अगर ये तय कर लो कि वही जात है जो तुम्हारी सालिज है, वही परवरदिगार है जो तुम्हारा राजिश है, वही परवरदिगार है जिस पे तुमको हक हुकूमत हासिल है, वही परवरदिगार है जिसने तुम्हारे लिए दीन भेजा है, वही परवरदिगार है जिसने तुम्हारी हिदायत का इंतजाम किया है, वही परवरदिगार है जो तुम्हें रोजी देता है, वही परवरदिगार है कि तुम्हारी मौत और हयात उसके अख्तियार में। जब ये तस्लीम करो तो फिर अपने पूरे वजूद से अपने आप को उसके हवाले करो, सारे तस्लीम खम कर दो उसकी बारगाह में और उसी को अजीम मानो बस और किसी को नहीं। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह को अजीम मानना और गैरुल्लाह की अजमत का दिल में पैदा न होने देना, यह है तौहीद, यह है तौहीद। अब जहां कहीं भी हमारे दिल से जबान से हम कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से हम कहते रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जहां कहीं दिल से अल्लाह की अजमत का तसव्वुर ओझल हुआ और दिल में गैरुल्लाह की अजमत पैदा हुई, वही बुत परस्ती हुई। यही वो जगह है कि जहां पर इंसान मुसलमान होते हुए भी बुत परस्त हो जाता है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए बुत परस्त हो जाता है, नमाज पढ़ने के बावजूद बुत परस्त हो जाता है, तस्बीह करने के बावजूद बुत परस्त हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह को अजीम मानना है। जबान से तो हम कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, जबान से तो हम उसकी अजमत का इकरार कर रहे हैं, जबान से तो हम कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि अमल क्या कह रहा है, अमल क्या कह रहा है, अमल से भी हम उसकी अजमत का ऐलान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा अमल भी उसकी अजमत का इकरार करता है कि नहीं करता है। जहां पे इसमें बात सामने आती, चुनांचे हमने जबान से कहा अल्लाहु अकबर, लेकिन अमल कह रहा है कि नहीं, हम अल्लाह को अजीम नहीं मानते बल्कि मुआशरे को अजीम मानते हैं, सोसाइटी को अजीम मानते हैं, फैशन को अजीम मानते हैं, रोजी रोटी के मसाले को अजीम मानते हैं, दुनियावी अवतार को अजीम मानते हैं। ये सब बातें कब पता चलेंगी? जब आप अपनी जिंदगी की तजिया करें। एक शख्स खास कर ली, मैं मिसाल दे रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ते, आप उससे कही भैया नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज वाजिब है और ऐसा वाजिब है कि जिसके बारे में मासूम साफ साफ विचार फरमाए कि इन कुबिला मासिबा व इन रुद्दतु मासिबा, अगर नमाज कबूल तो सारे अमल कबूल और अगर नमाज रद्द तो सारे अमल रद्द। यहां पे सोचने की बात है उन लोगों के लिए जो कहते हैं साहब हम नमाज नहीं पढ़ते, वैसे मस्जिद तो करते हैं, मस्जिद भी इबादत है, मस्जिद भी हमें कब फायदा पहुंचाएगी, जब बाहर कबूल हुई हो ना, मस्जिद हमारे है, जब यह अमल हमारा कबूल होगा तब हमारे लिए नजात की जमानत बनेगा। इमाम फरमाते हैं कि इन रुद्दत अगर नमाज लौटा दी गई तो उसके अलावा सारे अमल लौटा दिए जाएंगे, भाई इनको सेवा नमाज कबूल हो गई तो उसके अलावा सारे अमल कबूल हो जाएंगे। इसी में तरीके मस्जिद भी है और जहां नमाज ही में पढ़ी गई होगा अपना मकबूलियत का सवाल पैदा होता है, लौटाए जाने का सवाल पैदा होता है, तो फिर हम अपने अमल के बारे में सोचें। और सबसे बढ़ के छठे इमाम का इशारा खाला आज आप सोच रहे होंगे कल तक तो साहब बड़ी वफा की बातें थी, यहां ये क्या लेके बैठ गए। अच्छा, इत्तेफाक से आज के दौर में ये टॉपिक भी बड़े हसास हो गए, चूंकि मुंबई में तरह तरह के लोग आते हैं, आपका तरह तरह के लोगों से सालिका होता है, लिहाजा इन मौजूदात को भी बड़ा हसास बना दिया गया है। एक शख्स मुंबई पे आया और आने के बाद उसने कहा आजादारी, फौरन मैंने कहा अरे बड़े मौलाई है, इनसे बड़ा मौलाई कोई, और दूसरा शख्स आया उसने कहा नमाज, फकरे भाई तो वहां भी लगते हैं ऐसा, परेशान हैं,
جگہ کی کمی ہے, لہٰذا آپ لوگ آپ کی طرف سے بیٹھنے کی کوشش کریں. معصوم کی تعلیم یہ ہے کہ جب آخری امام کا نام اس لقب کے ساتھ دیا جائے جس کے معنی ہے قیام کرنے والے کے, تو احترام کر لو صلی اللہ علیہ مولانا یا صاحب زمان ایوہ حجت اللہ.
محفوظ پہ یہ حدیث لکھی گئی ہے قلم کے ذریعے, اور قلم چلا ہے حکم پر پردگار.
تو عرض کر دوں کہ عزیزو قلم قلم جب قلم کی لفظ آ رہا ہے قلم کی تعبیر آ رہا ہے تو کوئی بھی قلم ہو قلم تحریر لکھنے کے لیے ہاتھ کا محتاج ہوتا ہے ہاتھ کا محتاج ہوتا ہے اب تعبیرات میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب لوح بھی ہے قلم بھی ہے تو ماننا ہوگا کہ کوئی ید اللہ بھی ہوگا جو قلم محتاج کو کرنے دے رہا لیکن فرق یہ کہ پہلے پردہ لوگوں کے اصرار سے اٹھا تھا اور اب پردہ تبدیل امامت کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر اٹھا ہے امام نے پھر حدیث کو دوہرایا کلمۃ اللہ تم نے لکھی ہے نا کلمۃ اللہ الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من اعظم لیکن بشرطہ وشروطہ وانا من شروطہ کلمۃ اللہ الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے گا لیکن عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میری ذات ہے کہ ہم جب تک ہماری ولایت و امامت پہ ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک کلمہ کو بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور الاڑائی عقیدہ ولایت کی نمائندگی کرتی ہے ہم نے تضاد پیدا کر لیا ہے لیکن نہ الاڑائی کا نماز سے کوئی ٹکراؤ ہے نہ نماز کا الاڑائی سے کوئی ٹکراؤ ہے تو عزیزان محترم معصوم کا شخص نے نماز کی عظمت کے سلسلے میں چھٹے امام فرماتے ہیں لا تنال شفاعت ولا مستخفا بالصلاۃ ہماری شفاعت میری کہہ رہے ہماری شفاعت ہم اہل بیت کی شفاعت اس شخص کو مل نہیں سکتی جو نماز کو معمولی سمجھتا ہو امپورٹنس نہ دیتا ہو اہمیت نہ دیتا ہو ترک کرنے کی بات نہیں ہے جو نماز کو معمولی سمجھتا ہو اہمیت نہ دیتا ہو امپورٹنس نہ دیتا ہو اسے ہماری شفاعت نہیں مل سکتی قربان چاہیے امام کے بنا کی امام نے بھی کہا میری شفاعت یہ بھی کہہ سکتے میری شفاعت لیکن جمع کی رکھ لا تنالو شفاعتنا آپ کو ایک میرے اچھی طرح معلوم شفاعتی و شفاعتنا میں فرق ہے وہاں شفاعتی یہ واحد متکلم کے لیے شفاعتنا جمع متکلم کی ضمیر ہے ہماری شفاعت ہم اہل بیت کی شفاعت اگرچہ شفاعتی بھی کہتے تھے تب بھی وہی بات تھی لیکن آج کا انسان ہی ہو مگر والا انسان سیاست والا انسان پالیٹکس والا انسان ڈپلومیسی والا انسان ہو سکتا ہے اپنے بچنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ لیتا ہے سب چھٹے امام نے کہا ہے میری شفاعت نہیں مل سکتی تو ہم تو چار تھا معصومین کے ماننے والے ہیں نا چھٹے امام نے کہا کہ میری شفاعت نہیں مل سکتی تو ایک کام کر دیجیے چودہ میں سے کتنے بچے ایک نے شفاعت نہیں کی لیکن بقیہ تیرہ تو کر رہے ہیں اور بقیہ تیرہ اپنی جگہ پہ ان تیرہ میں سب سے بڑھ کے مولا ہیں ہمارے مولا کائنات علی جن کا ہم نے زندگی بھر دم بھرا ہے جن کی محبت کا دم بھرا ہے جن کا نعرہ لگایا علی علی کرتے رہے تو بھلا وہ علی شفاعت نہیں کریں اور علی اس کے علاوہ شہزادی جن کے لاز ہم نے ماتم کیا ہے وہ ہمیں شفاعت نہیں کریں اور سب سے بڑے سب فرزند رسول امام حسین ہم نے جن کی اداداری کی ہے ہم نے جن کے نام پہ ماتم کیا ہے جن کی مجلسوں میں شرکت کی ہے وہ ہماری شفاعت نہیں کریں تو عزیزان محترم اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے امام نے مانا جہاں کی
زمین رکھی ہے, شفاعت نہ کہا ہے ہم اہل بیت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم سب کے سب عمل کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, گفتار کے اعتبار سے, رفتار کے اعتبار سے ایک ہیں, ایک ایک ہیں ایک. اور پیغمبر اسی کی وضاحت کر رہے تھے جب یہ کہہ رہے اپن محمد اور اپنا محمد انسان ادھر ڈھونڈتا ہے سب یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, اور اس طرح کا مسئلہ ہے, وہ آفس ہے, اور دکان ہے, اور وقت نہیں ملتا, اور یہ کام اور وہ کام. اسی صورت سے بہت سارے مسائل ہیں. جو داڑھی نہیں رکھتا اس سے کچھ پوچھتی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ادھر بیان کرے گا. وہ خواتین جو پردہ نہیں کرتی ہوں ان سے پوچھتی وہ بھی کچھ نہ کچھ ادھر بیان. ہر شخص اپنی بے عملی کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی ادھر بہانہ ضرور بیان کرے گا. ذہن میں تصور کیا ہے کہ اگر یہ ادھر نہ ہوتا, یہ رکاوٹ نہ ہوتی, تو ہم سے بڑا کوئی دیندار نہ ہوتا, ہم سے بڑا کوئی متقی نہ ہوتا, ہم سے بڑا کوئی شریعت میں عمل کرنے والا نہ ہوتا, ہم سے بڑا کوئی نمازی نہ ہوتا, ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہ ہوتا. لیکن یہ سارے مسائل ہیں, یہ سارے مشکلات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس جواب کا مطلب کیا؟ اس جواب کا مطلب یہ کہ اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے, لیکن یہ اس وقت قابل عمل ہے جب یہ چیزیں نہ ہوں, جب یہ رکاوٹیں نہ ہوں, جب یہ فیشن نہ ہو, جب یہ روزی روٹی کا مسئلہ نہ ہو, جب یہ آفس نہ ہو, جب یہ دفتر نہ ہو, جب یہ دکان نہ ہو, جب یہ سوسائٹی نہ ہو, تب یہ قابل عمل ہے. تو اس شخص کی نظر میں اللہ کا قانون عظیم ہوا یا سوسائٹی عظیم ہوئی, اللہ کا قانون عظیم ہوا یا فیشن عظیم ہوا, اللہ کا قانون عظیم ہوا یا روزی روٹی کا مسئلہ عظیم ہوا, اللہ کا قانون عظیم ہوا یا یہ رکاوٹیں عظیم ہوئی. وزیران محترم اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون عظیم نہیں بلکہ رکاوٹیں عظیم ہیں. تو جب اللہ کا قانون عظیم نہیں تو پھر خود اللہ کہاں سے عظیم رہ جائے گا؟ اس لیے کہ جو ذات عظیم ہوتی ہے اس کی بات بھی عظیم ہوتی ہے. ذات عظیم تو قانون بھی عظیم. ہم نے قانون کو ہلکا سمجھا, اس کا مطلب کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کا تصور نہیں ہے. تو جہاں اللہ کی عظمت کا تصور گیا, خیر اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوئی, وہی بت پرستی ہوئی, وہی بت پرستی ہوئی. چنانچہ مختلف قسم کے بت ہیں جو انسانوں کے ذہنوں میں سجے ہوتے ہیں. کب کا انسان بھی, آج کا انسان بھی, کہیں روزی روٹی کے مسئلے کا بت ہے, کہیں فیشن کا بت ہے, کہیں سوسائٹی کا بت ہے, کہیں حسب و نسب کا بت ہے, کہیں رنگ و نسل کا بت ہے, کہیں قوم و قبیلے کا بت ہے, کہیں بینک بیلنس کا بت ہے, کہیں امیری و غریبی کا بت ہے, کہیں طبقاتی نظام کا بت ہے. مختلف قسم کے بت ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں سجے ہوئے ہیں. اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ان بتوں کو توڑو گے نہیں, اس وقت تک سچے موحدین نہیں بن سکتے. ہمارا رسول بھی کچھ سکھا, ہمارا امام بھی کچھ سکھا, توجہ, اور ہمارا امام ایسا کچھ سکھا, ایسا کچھ سکھا کہ جناب ابراہیم نے ایک طویل عمر گزرنے کے بعد کچھ سکھا لی تھی. اور امام ایسا کچھ سکھا کر کے آیا, کیا دی ہے آغوش مانا میں, ادھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوا, ادھر سارے پتھر کے بت زمین پہ گر گر کے ٹوٹنے لگے. ہمارا امام بھی کچھ
ہمارا پورا امتیاز ہے بت شکنی، بت پرستی نہیں، بت شکنی. عزیزان محترم، پیغمبر نے کس طرح سے مجھے وہ تمہارے بتوں کو توڑا. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، اپنی گفتگو کو اپنے وقت میں سمیٹنا ہے. بلال جو اس زمانے میں عرب کے معاشرے میں پسماندہ سمجھے جاتے تھے اس لیے کہ رنگ کالا تھا، بلال جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، انہیں بلال کو پیغمبر نے بھیجا گزشتہ عذاب میں. اب یہ عرب کا معاشرہ جس نے دیکھا کہ ایک کالا گلدستہ اذان میں جا کے ہم سب کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، یہ بات ان کے حد سے نیچے اتر گئی. آئے ڈیلیگیشن بنا کے، یا رسول اللہ، بلال سے مؤذنی کو منصب لے لیے. کیوں لے لو؟ اس لیے کیونکہ شنکار درست نہیں ہے، ترسل درست نہیں ہے، تیراک درست نہیں ہے. عزیزان محترم، پیغمبر خاموش اس لیے کہ بھائی آئے تب پیغمبر کرام کرے، اور یہاں نہ بھائی آ رہی ہے نہ جبرائیل آ رہی ہے. یہاں تک کہ اتنی دیر ہو گئی کہ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اب تک صبح ہو جانا چاہیے. ظاہر سے گھڑی ہوتی نہیں کہ لوگ اندازہ ہو جائے کہ صاحب 4:35 میں صبح ہوتی ہے اور 5:35 ہو گئے، ایک گھنٹہ ہو گیا ابھی تک صبح نہیں. یقیناً زمانے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا. جب یہ اندازہ ہو گیا آج رات لمبی ہوتی چلی آ رہی، تب جبرائیل آئے. کہا رسول اللہ، لوگوں سے کہہ دیجیے جب تک یہ نہ طے ہو جائے کہ بلال ہی اذان دیں گے اس وقت تک صبح نہیں ہوگا، اس وقت تک صبح نہیں ہوگا. اور آئے اللہ کے نبی، ان سے ایک جملہ یہ بھی کہہ دیجئے، یہ جو بلال کی ترفض اور ان کی قرآن کا عذر و بہانہ لے کے آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ سین و بلال شین عند اللہ، بلال کے سینی اللہ کے نزدیک شین کا درجہ رکھتی ہے. یعنی اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس لہجے اور کس تلفظ سے آرام دی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کس سچے جذبے اور کس دل کی گہرائی سے آرام دی جا رہی ہے. میں یہاں پہ بات پہنچائیے تو پھر جملہ، اس لیے کہ ہماری قوم اگرچہ اپنے آپ کو مجتہد نہیں کہتی، لیکن ہر شخص اپنے کو مجتہد سمجھتا ہے، جیسے کہ دین کے معاملے میں ہر شخص استدلال کرتا ہے. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، دنیا کا کوئی ٹاپک ہو اگر ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے تو کبھی زبان نہیں بولتے، لیکن بیچارہ دین، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے لیکن اس پر ہر شخص اپنی رائے ضرور دیتا ہوا نظر آئے، تو ہر شخص اشتہار بھی کرتا ہے. لہٰذا اس گفتگو سے کچھ اثر نہیں کرے کہ سینوں پہ ڈالے شینوں عند اللہ. لہٰذا یہ مولوی حضرات کو اتنا زور دیتے ہیں کہ قرآن سیکھو، تجوید سیکھو، اور قرآن صحیح ہونا چاہیے، نماز میں تلفظ صحیح ہونا چاہیے. جب بلال اسد اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی بغیر قرآن کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیوں سیکھنا ضروری؟ استدلال کا سکتا کرنے والے عزیزان، فرق ہے دونوں صورتوں میں. ایک وہ صورت ہے کہ جہاں انسان صحیح تلفظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، زبان قادر نہیں ہے صحیح تلفظ پہ، اور ایک وہ ہے کہ زبان اتر سکتی ہے، نہ جاننے کی بنا پہ صحیح تلفظ نہیں کر رہا ہے. تو دونوں میں فرق، جہاں انسان قدرت نہیں رکھتا ہے صحیح تلفظ کرنے پہ وہاں معاف ہے، لیکن جہاں نہ سیکھنے کی بنا پہ زیادہ تلفظ کر رہا ہے وہاں معاف نہیں، وہاں سیکھنا ضروری ہے. ہمارے علماء نے بت توڑے ہیں، پرچہ کے بت بھی توڑے ہیں، دل و دماغ میں سجے ہوئے بت بھی توڑے ہیں، دل و دماغ میں سجے ہوئے بت توڑے ہیں. آپ لوگ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو آئے تھے کہنے کہ رسول اللہ بلا سے مؤذنی کے منصب لے لیے، حقیقتا وہ بت تھے ان کے دل میں. یہ کل تک بلال ہمارے غلام تھے، ہم بلال سے کہتے تھے بلال یہ کام، بلال وہ کام، بلال وہ کام، بلال جی حضور، جی حضور، جی سردار کرتے ہمارے آواز میں دوڑتے تھے. اور آج بلال گلدستہ اذان میں کہتے ہیں حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح. تو کل بلال ہماری آواز میں دوڑتے تھے، آج ہمیں بلال کی آواز میں دوڑنا پڑ رہا ہے. تو پیغمبر نے کہا نہیں، بلال ہی آرام دیں گے. اللہ نے کہا نہیں، بلال ہی آرام. تو عزیزان محترم، یہ بلال کو گلدستہ اذان پہ بچا رکھنے کا حکم، کیونکہ تصویروں میں، ان کے دماغوں میں، ان کی فکروں میں سجے ہوئے بتوں کو توڑنے کا اللہ تعالیٰ انجام دیا. اس طرح اسلام میں شمار نہ ہے. چنانچہ پھر میں دوہرا ہوں کہ ہم جس مطلب فکر کو مانتے ہیں اس کا نبی بھی کچھ سیکھا ہے، اس کا علی بھی کچھ سیکھا ہے، اور اس کا حسین بھی کچھ سیکھا ہے. سن 61 ہجری میں بھی ایک بہت بڑا ملک تھا جو اسلامی معاشرے کے دل و دماغ میں گھر کر چکا تھا، اور وہ تھا یزیدیت کا ملک. یزیدیت کا ملک، ابو جہل و ابو لہب کا ملک، رسول اللہ کا ملک، نفاق و غصہ کا ملک علی نے توڑا، یزیدیت کا ملک حسین نے توڑا. یہ
تین Yeah.
یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ جناب علی اکبر کے حوالے سے
جب ان کا ملک کے مسائل پیدا کیے جائیں
تو اس دن کو جوانوں سے منسوخ کیا جائے. علی اکبر کی شہادت کا دن
نوجوانوں کا دن, نوجوانوں کا دن
جو اسلام کے لیے حقہ اور دو قربانیاں پیش کرتے تھے, اور آج بھی اسلام انہیں کی قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے. عزیزان محترم, یہ صرف شاعری نہیں ہے. علی اکبر کی سیرت پہ چلنے
اس پوری تاریخ میں
جن نوجوانوں نے اپنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے,
چاہے دنیا کی کسی بھی سرزمین میں,
وہ سرزمین عراق ہو, وہ سرزمین ایران ہو, وہ سرزمین لبنان ہو,
وہ سرزمین فلسطین ہو,
اور کیا وہ سرزمین پاکستان ہو. کیا آج ہمارے جوانوں کے خون نہیں بہ رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے جوانوں کے خون سے گولیاں نہیں کھیلی جا رہی ہیں؟ دیکھا گیا کپڑے اتر پا کے تو ان کی پیٹھ پہ زنجیر کے ماتم کے نشان تھے.
اسلام کے کام آ سکتا ہے اور آج بھی اسلام کے کام آ
عزیزان محترم، اسی لیے لائق مبارکباد ہیں وہ ادارے، وہ تنظیمیں، وہ علماء، وہ خطباء کہ جو ہمارے نوجوانوں کے ان خون کی اہمیتوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی وہ قدر کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کی وہ مدد کرتے ہیں. عزیزان محترم، ہر ایک کے لیے قربانی کا ایک عنوان پایا جاتا ہے. اگر کسی نے خون دیا ہے تو اگر کوئی شخص ایک شہید کے خانوادے کی مالی مدد کرتا ہے تو گویا وہ بھی اس کی شہادت کے اجر کا حقدار بن رہا ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، لہٰذا اس فلسفے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لعن اللہ امت القتل کا ولعن اللہ امت الصلب کا ولعن اللہ امت سمع ذلك فرضیت پہ. اے مولا، لعنت ہو اس قوم پر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے سنا اور خاموشی اختیار کیا. یہ ہے فلسفہ. اسی صورت سے رحمتیں نازل ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، رحمتیں نازل ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو میدان شہادت میں جانے کے سلسلے میں ان کی مدد کی، اور رحمت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کی مدد کی. ان تمام فلسفوں کو رکھیے گا. کربلا آج بھی کربلا ہے، ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. امام اپنے بیٹے کو روانہ کرتے ہیں، اے میرے مالک یاد رہے یہ میرا وہ بیٹا جو سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ، جب میں اپنے تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس بیٹے کی زیارت کر لیا گیا. اب منظر یہ ہے، بس میری گفتگو ختم، اب منظر یہ ہے کہ آگے آگے کر کے جوان بیٹا اور پیچھے